الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. وعزة سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. اس سے متصل جو آیہ کریمہ ہے اسی موضوع کو لیے ہوئے بات چل رہی ہے اور اس کے اختتام میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُمْ لَقَادِبُونَ اور یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں. یہ وہ موضوع ہے جس کا یہاں انکار ہے لیکن اقرار بنا روز محشر کوئی چارہ نہ رہے گا کسی کے پاس. ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان فطری طور پر جزا و سزا جتنا مضبوط ہوگا اتنا انسانی جو مزاج ہے وہ ایک نظم میں رہے گا. اپنی ذات سے ہم سوچنا شروع کریں, گرد و پیش کے حالات کو, معاشرے کو دیکھیں, ممالک کو دیکھیں, دنیا کے خطوں کے جو نظامِ حیات ہیں انہیں دیکھیں. جہاں جہاں جزا سزا کا نظام نافذ ہے اور جہاں اس نفاذ میں کمزوری ہے دونوں جگہ پر فرق واضح نظر آتا ہے. خود اپنے مزاج میں دیکھ لیں کہ جس نتیجے کا یقین ہو کہ یہ میری چاہت کے مطابق نہیں آئے گا تو نتائج کو دیکھتے ہوئے انسان عمل اس طرح اختیار کر لیتا ہے کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ تکلیف دہ نہ ہو. یہاں اللہ کریم نے جب یہ ارشاد فرمایا, اور یہ وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں, آخرت کا انکار جو ہے یہ بنیادی عقائد میں کفر کے درجے پر لے جاتا ہے چونکہ اس کا اقرار ضروری ہے اور یہاں انکار کیا جا رہا ہے, تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ چونکہ قادر مطلق ہے, خالق ہیں اللہ کی ذات, تو جس مخلوق کو اس نے پیدا فرمایا اس کے ایک ایک وصف سے وہ خوب واقف ہے, تو جن اوصاف کے ساتھ پیدا فرمایا انہی کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کریم نے دین اسلام کے اصول وضع فرما دیے, ارشاد فرما دیے, اختیار کرنے کا حکم عطا فرما دیا. اختیار کرنے سے جو نتائج مثبت ہیں وہ بھی بیان فرما دیے گئے, اور جو انکار کا نتیجہ دکھ اور تکلیف کی صورت میں آئے گا وہ بھی بیان فرما دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو شاہدم و بشرم و نذیرہ, ان تینوں جو ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم میں بیان فرمایا گئے ہیں, اسی تسلسل سے آپ دیکھیں, آپ نے حق ارشاد فرمایا, اختیار فرمایا, مخلوق خدا کو آشنائی عطا فرمائی, حجت الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کے مجمع کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال بھی ارشاد فرمایا کہ اس حق کے پہنچنے سے متعلق اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا, بیک زبان سب نے آپ کا حق پہنچانا اور اس کا حق ادا کرنا اقرار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شاہد ہیں اس امت کے, آپ کی اس شاہد ہونے پر اللہ کریم کو آپ نے شاہد مانا, آپ نے آسمان کو شہادت کی انگلی اٹھا کر اللہ کریم کی گواہی جو ہے اس کی دعا فرمائی. اب دوسرا حصہ آتا ہے بشارت کا, مبشرہ, کہ جو عمل صالح ہیں ان کے مطابق زندگی ہی سے، یہ جو ایک ہے نا سوچ کہ جو بھی عمل بہتر ہے اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا، بلا شبہ آخرت میں ملے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی امر درست طور پر اختیار کیا جائے یا کوئی شے اپنے مقام پر رکھی جائے تو اس کا فائدہ عین موقع پر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تکلیف دہ وہ حصے یا وہ عناصر یا وہ امور ہوتے ہیں جو اپنی جگہ پر نہیں ہوتے، جو عدل پر نہیں ہوتے. جو حصہ بھی عدل پر ہوگا، جو بات بھی حق ہوگی، جو بات بھی صحیح ہوگی اور اپنے مقام پر ہونے والی کوئی شے بھی، اس موقع سے اس سے استفادہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو دین حق پر جو عمل کرنا اور دین حق کے جو امور سابقہ ایمان کے حصوں میں اپنی ذات سے، اخروی یا ایمان بالغیب کے جو حصے ہیں، ہر ایک کا جو ماننا ہے وہ یہاں اس زندگی سے فائدہ دینے کا سبب شروع کر دیتا ہے. بلا شبہ جو اخروی فائدہ ہے اس کے مقابل دنیا ہو نہیں سکتی، یہ فانی جہان ہے، عارضی جہان ہے، لیکن یہ خوب ہے اللہ کریم نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، اس کی میم میخ رب کائنات نے فرمائی، یہ ایک تخلیق کا نمونہ ہے، یہ جو عالم خلق ہے، اور اس کے اندر بھی بڑی خوبصورتی ہے، بڑی چاہت ہے، بڑی اپنائیت ہے، بڑی پسند و ناپسند کے پیمانے ہیں. اگر یہ ایسی نہ ہو تو اسے چاہے کوئی کیوں. اس کا ہونا وجود انسانی میں پسند و ناپسند کی کیفیت کا تخلیقی طور پر ہونا اور حق کا عطا فرما دیا جانا، درست اور غلط رستے کا ارشاد فرما دیا جانا، یہی سارا ہے تو امتحان ہے، دار الابتلاء اسی لیے کہلاتا ہے. تو معزز سامعین کرام، جب اس پہلو کو آپ دیکھیں گے کہ آپ بشارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخروی حیات میں نتائج کی بشارت ارشاد فرما رہے ہیں، تو پھر بد جب بات آتی ہے نا نذیر کے حوالے سے، تو اس کی تفسیر میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تو لکھتے ہیں نا کہ ڈرانا، کہ کسی امر سے جو پیش آنا اس سے ڈرا دیا جانا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ عمل جس کا نتیجہ تکلیف دہ ہوگا اس سے متنبہ کرنا. چونکہ جب ہم عمومی پہلو میں ڈرانے کی صورت لیتے ہیں تو جس جگہ ارشاد بات، جس جگہ کی بات ہوتی ہے وہاں کا ڈرانا جو ہے وہ بھی اس کے کوئی معنی جو ہے وہ مثبت نہیں رہتے. لیکن یہاں ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کے حوالے سے کوئی پہلو جو بیان کیا جائے گا اس میں ہر اس نزاکت کو دیکھا جائے گا کہ کہیں حد ادب کا تجاوز نہ ہو جائے. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حصوں سے متنبہ فرمایا، ان حصوں سے انسان کو وقت سے پہلے خیال کرنے کا ارشاد فرمایا کہ جو غلطی ہوگی اس کا جو نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ اتنا برا ہے اور اتنا تکلیف دہ ہے کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا کو اس سے متنبہ فرما رہے ہیں. تو یہاں جو بات اس آیا کریمہ میں ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، تو سمجھ آتی ہے کہ جب ان بنیادی حصوں جو عقائد کے حصے ہیں ان کا انکار ہوگا تو پھر اخروی تعمیر کو یہ مخلوق دیکھے گی نہیں، اس کی تعمیر کی جو خواہش ہے یا اس خواہش کی تکمیل کی جو محنت ہے وہ چھوڑ دے. کیا ہوگا جب آخرت کی حیات یا دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زندگی میں ہے اسی کو کل جان رہا ہے، پھر جس جگہ ہے، جس قوت و طاقت یا جس عقل و خرد کے ساتھ ہے اسے کل جان رہا ہے. جب یہاں اس جاننے کی بات آئے گی تو پھر اس کا وہ ایمان جو اللہ جل شانہ کی ذات کی قدرت کا ہے وہ بھی نہیں رہے گا، وہ بھی نہ ہوگا. اس انکار کے سبب اخری آیات کے سبب اس نے اللہ جل شانہ کی قدرت کا انکار کیا. جب اس قدرت کا انکار ہوگا اسی حیات ہی کو سمجھے گا تو پھر وہ اسی کی تعمیر میں لگ جائے گا, پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں کسی کا حق کھا رہا ہوں یا میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں. چونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کل یہی حیات ہے اور اس کو پورا میں نے ہی کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے, اللہ کریم کو کیا منظور ہے, اس کے کس اختیار سے اللہ جل شانہ اسے کہاں تک کی دسترس دیتے ہیں, یہ ایک الگ موضوع, ایک الگ بحث ہے. لیکن جو مخاطب ہے اس پر بات آ رہی ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے اور کس چیز کے ماننے سے اس کے کس راہ کے اختیار کرنے کا نشان جو ہے وہ عیاں ہو رہا ہے. تو جتنے حصے عقائد کے ہیں سارے انسان کی ذاتی ضرورت ہیں, اس کی حیات کو عین صراط مستقیم پر کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہیں اور اس کے قدم مثبت صراط مستقیم پر چلانے کے لیے انسان کی ذاتی ضرورت ہے. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو روز محشر کہہ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس حیات کو دیکھیں گے, اس حالات کو دیکھیں گے, اور وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں. اب یہ دنیا کا جو انکار ہے یہ کفر میں تو لے گیا کہ دنیا میں ہے آخرت نہیں ہے, کفر تک تو پہنچا گیا. اب جو مزید کردار اس کے سوچ کے تحت یا اس ماننے کے تحت اختیار کیا وہ اخروی حیات یا جو سزا ہے یا جو آگ ہے اس کی مزید گہرائیوں میں لے جانے کا سبب بنتا چلا گیا. تو یہاں جو نقطہ ہمیں دیکھنے سمجھنے اور عمل کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے معمولات, ہمارا برتاؤ, ہماری سوچ, ہماری نیت کیا اس آیہ کریمہ کے مطابق ہے؟ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ہے آخرت نہیں ہے, اور اگر یہ سمجھتے ہیں تو پھر معمولات اس کے مطابق ہوں گے, ہمیں کسی کی حقوق و فرائض کی, کسی کی لحاظ کی, جو حکم اللہ جل شانہ نے مساوات کے دیے ہیں, مواخات کے پہلو ہیں, ہم ان سب کو چھوڑ دیں اور اپنے معاشرے کی خرابی اور اس حد تک کی خرابی کہ جو تکلیف دہ صورت اختیار کر گئی ہے اس کا سبب یہی ایسی ہے کہ کمزوری ہے ایمان کی کہ ہم نے اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ کائنات اس کی, میں تخلیق اس کا, میرے ایک ایک وجود کے ذرے میں جو قوت ہے, جو اس کی حرکات و سکنات کی طاقت ہے, سب کچھ اس کا دیا ہوا, جہان اس کا جو میری ضروریات پوری کر رہی ہیں, یہ بھی حصے اس کے. اس ساری عطا کے بعد پھر جو حصہ میں نے اختیار کیا, جس نیت کو میں نے اپنے اندر پنپنے دیا, اسے لے کر اس کے حضور پیش ہوں. اور اگر یہ یقین ہو, ممکن نہیں ہے, تو میں نے ابتدا میں ایک بات کی ہے کہ جب آخرت کا یقین یعنی جزا و سزا کا یقین نہیں ہوگا یا جس درجے کا کمزور ہوگا, اتنا مزاج جو ہے اس میں اعتدال کمزور ہوگا, اتنا ڈگمگا جائے گا. جتنا ڈگمگائے گا اتنا اس کے معمولات زندگی شہادت دیتے چلے جائیں گے. تو یہاں اللہ کریم نے کفار کو مخاطب فرمایا اور ان کی وہ حالت بیان فرمائی اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہی دنیا ہی کی زندگی ہے, ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں. ایک اور پہلو مرنا اور اس زندگی یا اس حیات و موت کے ایک اور پہلو کہ پہلی دفعہ جب انسان پیدا فرمایا اللہ کریم نے تو کون سے ذرات تھے جسم کے, کون سے ذرات تھے جو ہڈیوں کے تھے, انسانی وجود کا کون سا حصہ تھا جو خاک ہوا تھا؟ کچھ نہیں تھا. مالک نے کہاں سے کس حصے کو لیا, بنیاد مٹی کو بنایا, کیسے بنایا, اس کے رگ و پے کے ایک ایک ذرات اور اس کے نکھار اور اس کی تخلیق کی جو ایک نمونے ہیں اس نے کیسے بنائے, था कुछ नहीं, उसने न होने को होना अता फरमा दिया। अब तो है, हो के खाक हो रहा है, खाक से नहीं उठ सकेगा। क़यामत के हवाले से कुरान करीम के आयात में मिलता है कि जब सूर फूंक दिया जाएगा, क़यामत कायम हो रही होगी, तो हर कोई सर उठाए दौड़ रहा होगा और उसे होश नहीं होगा कि उसकी अपने हालत वजूद की क्या हो रही है। जिस तरफ का हुक्म है जमा होने का, हर कोई उस तरफ दौड़ रहा हो। और वो कैफियत जो बेईमान के हवाले से बयान फरमाई गई है उस आया करीमा में, तो ऐसे ऊपर देखते और दौड़ रहे होंगे, और फरमाता है कुरान करीम कि उन्हें होश नहीं होगा कि उनके अपना हाल क्या है, वजूद क्या हो रहा है। तो कुछ न माने, मानना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह करीम का एहसान कि इसी जिंदगी में उसने ये हक अता फरमाया, ये शनासाई अता फरमाई, जजाओ सजा बयान फरमाया। मुझसे किसी ने सवाल किया कि दीन इस्लाम में वो हिस्सा क्या है कि जिससे इंसान को अमल की रगबत मिले। तो मैं इसको अगर इख्तिसार से इसका जवाब अर्ज करूं तो ये होगा कि वो कौन सा हिस्सा है जिससे ये समझा जाए कि अमल की यहां से रहनुमाई मुयस्सर नहीं हो रही। हर पहलू, हर हिस्सा जो अमल की रगबत देता है, वो उसका शौक देता है, क्योंकि उसके एक एक नतीजे के हिस्से से आगाही तक इस्लाम दे रहा है। अल्लाह करीम ने से आगे जो इरशाद फरमाया कि वलौ तारा इज़ा वुकिफ़ु अला रब्बिहिम, और अगर आप उनको उस वक्त देखें जब अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे, हाल वही क़यामत का बयान किया जा रहा है। और वो सूरत जो पशेमानी की है, शर्मिंदगी की है, खौफ की है, अपनी हैसियत के जानने की है, क्योंकि जब भी इनकार किया जाता है तो उस इनकार में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो किब्र का है। बंदा मुतकब्बिर हो रहा होता है, मैं नहीं मानता, मेरी मर्जी के मुताबिक बात क्यों ना हो, मुझे ये पहलू पसंद नहीं आया, तो तकब्बर होता है जो मानने नहीं देता। और यहाँ कुरान करीम के आयात में ये भी इरशाद फरमाया, और ये चाहते हैं कि इन पर फरिश्ते नाजल हों। ये भी बयान है कि जिस दिन फरिश्ता नाजल होगा उस दिन बात तमाम हो जाएगी, किस्सा तमाम हो जाएगा, फिर फुर्सत नहीं रहेगी, चूंकि फरिश्ते नाजल होते रहे हैं अकवाम पर। और कौमों का हाल कुरान करीम बयान फरमाता है, जिस कौम पर फरिश्ते नाजल हुए हैं और जाहिर हुए हैं, फिर उसके हालात देख लें, आज जमीन पर उनकी निशानियां मौजूद हैं, जिससे हर एक को इबरत हासिल हो सकती है। और कुरान करीम उन्हें देखने का दावत भी देता है कि देखो तो उसे दुनिया में फिर कर देखो, जिसने क्या जो राह तैयार किया उसको कैसा नतीजा मुयस्सर आया। तो वो हाल, वो सूरत आज बयान फरमाई जा रही है जो पेश आनी है। काल अलैहिस्सलाम बिलहक, तो यहां अल्लाह जल्ला शानहु फरमाएंगे क्या ये सच नहीं है, यानी जिसका इनकार करते थे, जिसके मानने का हुक्म दिया गया था, जिस नतीजे का बयान फरमाया गया था कि जैसा अमल करोगे उस तरह के नताइज को पाओगे, और जिस सूरत का तुम इनकार करते थे, आज क्या वो सूरत हाल तुम्हें पेश नहीं है। उस रोज फिर मैं अर्ज कर रहा था कि कोई इनकार नहीं कर सकेगा, तो वो कहेंगे अल्लाह जल्ला शानहु की इरशाद है कि फरमाया जाएगा क्या ये सच नहीं है। अब देखें जवाब कुरान करीम ही में, जो उस रोज मुनकर इकरार के हवाले से जवाब उस रोज देंगे, कहते हैं कालू बला रब्बना, क्यों नहीं है मेरे परवरदिगार, اور ترجمہ میں ارشاد فرمایا لکھا گیا ہے کہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار، اور قسم دے کر کہ پروردگار کی قسم، اللہ ماننا اور رب ماننا اور ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا بڑی نزاکتیں ہیں. معمولات زندگی شہادت دیتے ہیں کہ کس بات کو ہم مان رہے ہیں ماز اقرار تک، اور کس پہلو کو ہم مان رہے ہیں تہ دل. ہم کمزور لوگ ہیں، ہم گناہگار ہیں. یہ خوبصورت لمحات ہیں، جیسے آج ہم رمضان المبارک کے لمحات میں اپنے سانسیں لے رہے ہیں، اپنی فرصت پوری کر رہے ہیں. پہلا عشرہ اس کی اپنی رحمتیں، اس کی اپنی برکتیں، اس میں اپنی عطا. اس میں جو برات ہے دوسرے عشرے کی، کتنا ہمیں انتظار ہے، کتنا ہم نے چاہا. اور ایک اور نزاکت جو ہے، ہم عمومی دنوں میں جو غلطی کرتے ہیں اسے شیطان کے حصے میں ڈال دیتے ہیں. یہ ماہ مبارک وہ ماہ مبارک ہے جس میں شیاطین قید ہے، جہاں اللہ کریم نے رحمت کے ہر لمحے، اللہ کی ذات کی رحمت ہے تو یہ جہان چل رہا ہے، لیکن دروازے جیسے آسمانوں کے عادی شریف میں ملتا ہے کہ کھول دیے گئے ہیں، کہ عام بخشش بھی عام فرما دی گئی ہے، رعایتیں بھی عام فرما دی ہیں، نتائج کئی گنا کر دیے گئے ہیں. بہت بڑا درجہ ہے فرائض کا، نوافل کو فرائض کے درجے تک کے جو ہیں اجر و ثواب کے حوالے سے بیان فرما دیے گئے ہیں. دوزخ کے دروازے بند کیے گئے ہیں، رعایت دی گئی ہے. ساتھ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیاطین جو ہیں انہیں بھی پابند کر دیا گیا، وہ بھی باندھ دیا. اب شیطان یا اس کی نسل تو بند گئی، شیاطین جنوں انس کی جب بات کو دیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ اس اور اس بد نصیب اور مردود کی جو نسل کے علاوہ وہ شیطنت کہاں کہاں ہے. پھر اس کے ایک اور پہلو پر دیکھیں اور نزاکت پر آ جائیں. میں جو سوچ رہا ہوں اور میں جو عمل کر رہا ہوں اسے شریعت اسلامی کے مطابق اگر میں دیکھوں تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج اگر میں تجاوز کر رہا ہوں، اس رمضان المبارک میں تجاوز کر رہا ہوں، خطا اور گناہ کر رہا ہوں، غلطی کر رہا ہوں، تو آج تو میں شیطان کے سر نہیں تھوپ پاؤں گا. وہ جو کردار سارا سال میرا رہا، اس میں اس سانچے میں جو میں ڈھل گیا ہوں، آج وہ کردار جو میں کر رہا ہوں میں تھوپنے کو بھی کسی پر نہیں تھوپ سکتا، آج وہ میری ذات پر ہے، میں کہنے کو بھی نہیں کہہ سکتا. تو کیا جو رمضان المبارک کے دن ہیں ہم سچ بول رہے؟ اچھا سننا، اچھا دیکھنا ہمارے معمولات میں ہے؟ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں دیکھتا. نیاں خانے دل کی کوئی سوچ جو محرک کے طور پر بھی ہو، ابھی کلی سوچ یا نیت تک بندھنے تک بھی نہ آئے. اللہ کریم کی ذات علیم ہے، وہ تو روز ازل سے جانتا ہے، جب میں تھا ہی نہیں. تو یہ ایک پیمانہ ہے جس سے سمجھ آ جاتی ہے. جہاں جہاں ہم تجاوز کرتے ہیں، چاہے اس کی مثال عمومی میں دوں یا اس کی میں اپنی ذات کی دوں، یہ وہ خرابی ہے جو میرے اندر ہے، مجھے ضرورت ہے اسے نکالنے کی، دور کرنے کی اور بہتری اختیار کرنے کی. اور جنوں انس کی جو شیطان کی فرمایا گیا ہے کلام ذاتی میں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم جو سارا کچھ شیطان کے ذمے ڈالتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں، یہ انسانوں میں شیاطین کیا ہے؟ شیطان کی روش اختیار کرنے والا اسی میں سے ہو جائے گا. دنیا کی صورت اور حال جس قوم کا کوئی اختیار کرے گا روز محشر انہی میں اٹھایا جائے گا. یہ ہمیں قرآن و حدیث تعلیم دیتے ہیں. اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو رمضان المبارک میں شیطان نہیں ہے, قید ہے. کردار کی شیطنت کس کے ذمہ لگاؤں گا تو سمجھ آتی ہے کہ میں نے جو معمولات سارے زندگی کیے ہیں, سارا سال کیے ہیں, آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میری مزاج اس طرح کا ہو. تو ان اشرجات پر جو اللہ کریم کے احسان ہیں تو یہاں ضرورت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں, کمزور ہونا مانیں, اپنی کمائیگی مانیں. جب ذات کی نفی ہوگی پھر کچھ نہیں بچتا سوائے اللہ کے. جو حسین اللہ الہ الا اللہ, جب ہر چیز کی نفی کر دو گے تو پھر جو سمجھ آئے گی نہیں کہ وحد و تعالیٰ کی, اس کی یکتائی کی, اس کی کبریائی کی, وہ بات ایسی ہوگی جو معمولات زندگی کو اس نہج پر ڈال دے گی کہ مسافر با منزل ہو جائے گا. اسے سمجھ آ جائے گی کہ میں تو سفر میں ہوں, سڑک چوراہے سے گزر رہا ہوں, آبادیوں بیابانوں میں سے گزر رہا ہوں, لیکن یہ میرا گھر نہیں ہے. میں وہ سامان یہاں جمع کر لوں جسے میں اٹھا بھی نہ پاؤں تو میرے کس کام کا. وہ پھر اس گھر کی سامان, اس گھر کی تعمیر جو ہمیشگی کا ہے, جس کا کوئی یہاں انکار کر رہا ہے, اور اس کے انکار کا وہ اقرار جسے پھر انکار نہیں کرنے کی جرت, روز محشر کا حال اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں. آج یہ کیفیت اور حال سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اور اس روز کہہ رہے ہیں کالو بلا وربنا, کیوں نہیں ہے میرے پروردگار, ہمارے پروردگار, یعنی کلی طور پر جماعتی طور پر کہہ رہے ہوں گے. اور پروردگار سے مراد یہ ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری کرنے والی ذات. تو یہاں تو بے شمار شرک تھے, بے شمار پت تھے, بے شمار مخلوق تھی جن کا ساتھ ہونا ذریات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا. وہاں کیا ہوگا, حقائق کھل جائیں گے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں حقائق کھلیں گے, حقائق بیان کر دیے گئے ہیں, حقائق کھول دیے گئے ہیں. بات تعلق کی ہے, بات پسند اور چاہت کی ہے. پھر ایک اور پہلو, غلطی خطا, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ توبہ کی طرف نہ پلٹا جائے. جیسا منہ ہے, جو شرمندگی اس شرمساری ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی بہتر ہے. یہی وہ جگہ ہے, یہی وہ در ہے جہاں سے معافی مل سکتی ہے. اور ایک ہی در ہے. مجھے ان بزرگوں کا نام نہیں یاد, حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرمایا کرتے تھے اپنے بیان میں, اکثر واقعہ یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ پرانے وقت کی بات ہے, بیت اللہ شریف میں مطاف میں اتنا ایریا نہیں تھا جتنا آج ہے, اور اتنی مخلوق کی پہنچ نہیں تھی, وسائل نہیں تھے, ذرائع نہیں تھے, سفر اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج ہے. تو رات کو مطاف خالی ہو جاتا تھا. تو وہ بزرگ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ وہاں تشریف فرما تھے اور بیت اللہ شریف کو جو ہے اس کی زیارت فرما رہے تھے, اور بیت اللہ شریف کو ایسی آنکھوں سے دیکھنا بھی عبادت ہے. تو رکوع سجود کا نصیب ہونا, تلاوت کا نصیب ہونا, تسبیحات کا نصیب, ہر حصے کا اپنا ایک شمار ہے. بیت اللہ شریف کو زیارت کرتے رہنا بھی عبادت ہے. تو وہاں وہ تشریف تھے, اپنی عبادت میں مصروف تھے. تو ایک شخص آیا جس کا وجود لباس یہ بتلاتا تھا کہ یہ لمبے سفر سے آیا ہے اور مشکل ہو کر آیا, مشکل سے پہنچا ہے. تو اس نے آ کر مطاف میں طواف شروع کر دیا, لبیک اللہم لبیک, بڑے زور سے بولنا شروع کر دیا آواز, اور بڑے قوت سے چلنا شروع کر دیا اس نے, تلبیہ بھی کہہ رہا ہے اور پورے زور سے چل رہا ہے اور پورے جوش سے. تو انہوں نے آواز ایسے ہاتف کی آواز جیسے آواز سنائی دی, انہوں نے سنا کہ جیسے فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں سے نکل جا. ایک وہ ایک طواف والا, کوئی تیسرا بندہ نہیں فرمایا اس واقعے میں. دوسرے چکر میں گزرا یہی آواز سنی, تیسرے چکر میں انہوں نے اٹھ کر اس کا بازو پکڑ لیا, ان کا تمہیں سنائی نہیں دے رہا کہ تمہارا یہاں ٹھہرنا جو ہے وہ مقبول نہیں ہے, یہاں سے نکل جاؤ. اس شخص نے ان بزرگوں کی طرف دیکھا اور کہا آپ باہر بیٹھے ہیں اور میں مخاطب ہوں, آپ کو سنائی دے رہا ہے اور جو مخاطب ہے اسے سنائی نہیں دے رہا, کہ جاتے کیوں نہیں ہو, تمہارا دل ہے کہ سب پر عذاب آ جائے. اس نے کہا مجھے کوئی در بتا دو, میں اللہ کا در چھوڑ کر چلا جاتا ہوں, کہاں جاؤں. ایک در ہے جو رب العالمین کا ہے, ہم جیسے بھی ہیں جو گنہگار ہیں ایک ہی علاج ہے کہ اس کے حضور پیش ہو جایا جائے, توبہ کی جائے, رعایت مانگی جائے. تو وہ رحیم ہے, کریم ہے, وہ معاف فرما دے. یہ موقع ہیں, یہ دن ہیں, معافی عام ہے, رعایتیں عام ہیں, ویسے ہی عام ہیں, اس نے اور عام فرما دی. تو ان کو رواجات کی نظر نہ کریں. زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے اور مخصوص کیا جاتا ہے رمضان المبارک, اس کو جو تقسیم کرنا ہے, صدقات جو دینے ہیں, غربا کی جو مدد کرنی ہے. ایک روزہ دار کا پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرانے والا, اس کی گناہوں کی بخشش بیان فرمائی گئی, اس پر انعامات بیان فرمائیں گے حدیث شریف. کچھ نہیں جس کے پاس ایک سادہ گھونٹ کا پانی اگر محبت سے روزہ دار کو اس نے دے دیا, اللہ کریم اس میں اس کی بخشش کے ذرائع عطا فرمائے. اگر پھر بھی آج ہمارے اندر تکبر ہے, کبر ہے, اپنی غلطیوں کو غلط نہ ماننا ہے, بدبختی ہے اور کچھ نہیں. تو زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ کا دینا ہے. اور زکوٰۃ میں ایک بات یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ رمضان المبارک کے ساتھ منسلک نہیں ہے. زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ اس مال پر جو ایک سال کی مدت بغیر کسی استعمال میں آئے, بچت کی صورت میں رہ جائے, اس پر ہے. تو وہ جب رکھا, جب تک پورا ہوا, اس پر بات آتی ہے. تو جو احکامات زکوٰۃ کے ہیں, زیور کے حوالے سے ہیں, جمع پونجی کے حوالے سے ہیں, ان ساروں کو دیکھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے, اس کے مطابق اس کا جو ہمارا حصہ ہے اختیار کرنے کا, وہ عین صحیح ہونا چاہیے. اور پھر جب ہم دیتے ہیں, اس دینے میں ہماری کیا صورت ہے, وہ بھی دیکھنا چاہیے. اور اللہ کریم کی ذات علیم ہے, وہ جانتے ہیں ہر ایک کا حال. وہ کمی بیشی جو ہم سوچتے ہیں ہم کرتے ہیں. میں قرآن کریم کی آیات میں دیکھ رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حیات مبارکہ کے حوالے سے, غزوات و سرایا کے موضوعات میں سے دیکھ رہا تھا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جب تم بات آپس میں کر رہے تھے میں بھی موجود تھا. کیا خوبصورت ایمان ہے کہ اس سے نصیب ہوں, کلام ہو, نگاہ اٹھے, وجود کی حرکات و سکنات ہوں, چاہتے ہوں, پسند ہو, سمجھ آ جائے میرا اللہ بھی میرے ساتھ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ حصہ مشکل ہے. ایک بات ہے چاہنا, ہم کیا ہم چاہتے ہیں, کیا ہماری نیت ہے, اور کیا خوبصورت پہلو ہے اللہ کریم کا وہ محبت, وہ پیار نصیب ہو کہ زندگی اس خیال میں گزرے کہ بارے لاہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو، میری کوئی سوچ ایسی نہ ہو جس سے تو ناراض ہو۔ لوگوں کی محبتوں میں چاشنی ڈھونڈی جاتی ہے، مال و زر حیثیتوں میں خوبصورتی اور نکھار ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اصل حصول جو ہے اس محبت میں ہے جو قادر مطلق سے ہو۔ کبھی چاہا ہم نے کہ میرا اللہ کرے، یہ رشتہ نصیب ہو نا، میرے اللہ کریم، میرے اللہ، پھر ایک ایک سوچ کو ہم ماپیں گے، ایک ایک خیال کو دیکھیں، اور ہماری یہ حیثیت یہ دسترس نہیں ہے کہ اس ذات بے ہمتا کو پہنچ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت آپ کا حقیقت میں پورے خشوع خضوع کے ساتھ اتباع، ایک ذات ہے اس تک رسائی کا بھی ایک در ہے، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق موجود ہے، زندگی ہے، تسلسل ہے، اسی طرح بیان کیے جاتے ہوں گے، اسی طرح بیان سنے جاتے ہوں گے۔ اور اس معاملے کو کیا کہا گیا؟ گزر گیا، پاسٹ کہہ دیا گیا۔ جو ہے کیا ہے، حال ہے، ہمارا حال ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح جو مستقبل میں ہیں وہ حال میں بیٹھے بات کر رہے ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم یہ نزاکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سارے حال کے بعد جو میں تفسیر عرض کر رہا تھا آخر میں، چونکہ اس آیہ کریمہ کو مکمل کر لوں، ارشاد فرما اللہ کریم نے، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، فرمایا اللہ کریم فرما رہے ہیں، اللہ کریم فرمائیں گے تو اپنے کفر کے عوض، اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو۔ اللہ نے نہیں وہاں کسی کے لیے عذاب، اپنا عمل اپنے آپ کو عذاب میں پہنچا۔ تو اگر کافر کو اس کا کفر کا بدلہ قیامت کو مل رہا ہے تو نافرمان یا نافرمانی جس درجے کی ہوگی کیا صورت پیش آئے گی؟ ایک ہی بات ہے، یہاں اپنی کم آئے گی، ہم مان لیں جیسے ہیں، جو کمزوری ہے اس کا اقرار کریں اور اس کی ذات سے اپنے لیے معافی طلب کریں۔ اللہ کریم اس دوسرے جو عشرہ ہے رمضان المبارک میں، اس کی برکات عطا فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔